السلام علیکم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال یہ ہے کہ حقیقی اسلام جو ناب محمدی یا اسلام محمدی ہے اور جامع اسلام ہے، اس میں حقیقی اسلام کے تحفظ کا کیا نظام موجود تھا، اور اس نظام کے موجود ہوتے ہوئے یہ حقیقی اسلام ہم سے کیسے گم ہو گیا؟ اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے سوال کا کہ اس دور میں ہم اپنے بچوں کو اور آئندہ نسلوں کو وہ کون سا طریقہ یا پروگرام ہمارے پاس ہے کہ اس جعلی نظام کے دھوکے سے محفوظ رکھیں اور حقیقی اسلام سے وہ مطلب یہ ہے مستفید ہو سکیں.
آغا صاحب نے سوال فرمایا کہ کس طرح سے ہوا کہ یہ حقیقی اسلام کھو گیا اور گم ہو گیا ہم سے. اس کے لیے ہمیں کچھ تاریخ کی طرف رجوع کرنا ہے، کچھ تجزیہ و تحلیل کی طرف رجوع کرنا ہے، اور بہت ساری چیزیں. یہ اسلام گم کیسے ہوا؟ ایک طریقہ جو اسلام کو چھپانے کے لیے استعمال ہوا اور آج تک جاری ہے، وہ دشمنوں نے کیا، اجنبی نے کیا، یہ کام باہر والوں نے کیا. اور ایک کام اس اسلام کو گم کرنے کے لیے خود اپنوں نے کیا، اندر سے کیا. اور ایک طریقہ اس اسلام کو چھپانے کا وہ ایسا ہے کہ شاید وہ بے شعوری اور لاشعوری کام ہوا. اب ہر ایک کا میں ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. لاشعوری طور پر اسلام کیسے چھپ جاتا ہے، یا حق کیسے چھپ جاتا ہے، نظریہ کیسے چھپ جاتا ہے؟ اسلام خدا نے اصلاح انسان اور ہدایت انسان کے لیے بھیجا، انسان کو گمراہی ضلالت سے دور کرنے کے لیے بھیجا، انسان کو پاک کرنے کے لیے بھیجا. اور اسلام کی مثال اور مانند اگر ڈھونڈنا چاہیں ہم، قرآن نے بھی مثال دی ہے، پانی جیسی ہے، بارش جیسی ہے. خدا نے بارش نازل کی آپ کی طہارت اور آپ کی پاکیزگی کے لیے اور آپ کی تنزیہ کے لیے. آپ اپنا بدن بھی دھوئیں، اپنا لباس بھی دھوئیں، اپنے برتن بھی دھوئیں، اپنا گھر دھوئیں. جو چیز آلودہ ہے وہ پانی سے آپ صاف کریں، اور پانی کو خدا نے صاف اور شفاف کر کے نازل کیا ہے. بارش جب برستی ہے اس منظر کو بڑی دقت سے دیکھا کریں آپ، اس میں بہت عبرتیں ہیں، بڑے درس ہیں. اور قرآن نے اس کو کہا کہ منظر نزول باران ایک بہت ہی پاکیزہ منظر ہے، صرف ٹھنڈک ہی نہ محسوس کیا کریں، ٹھنڈک کے علاوہ بھی بہت کچھ بارش کے اندر ہے. ایک درس جو بارش سے سیکھیں وہ یہ ہے کہ بارش کے صاف قطرے، شفاف قطرے نازل ہوتے ہیں، انسان پر بھی برستے ہیں، زمین پر برستے ہیں، جانور پر برستے ہیں، درختوں پر بھی پڑتے ہیں، ہر ایک کو صاف و شفاف بنا دیتے ہیں. لیکن یہ درخت اور یہ انسان اور یہ حیوان اور یہ زمین بارش کو کچھ عطا کرتے ہیں، یہ بھی کچھ بارش ان کو عطا کرتی ہے، پانی ان کو عطا کرتا ہے، اور کچھ چیزیں یہ بارش کو عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں. بارش ان کو طہارت عطا کرتی ہے، پاکی عطا کرتی ہے، لیکن یہ چیزیں اپنی نجاست، اپنی آلودگی اور اپنی گندگی بارش کو سونپ دیتے ہیں. آپ حمام میں جا کے نہاتے ہیں، جب آپ کے بدن کی میل کچیل ساری پانی اتار دیتا ہے، آپ بھی پانی کو بلا جواب نہیں چھوڑتے، اپنے بدن کی ساری میل کچیل اتار کے پانی کو دے دیتے ہیں، وہ بہا کے لے جاتا ہے. صاف اور شفاف پانی جو ہماری طہارت کے لیے اترا، ہم نے اس کو کثیف اور آلودہ بنا دیا. آپ کے گٹر میں جو پانی ہے، نالی میں جو پانی جا رہا ہے، یہ وہی بارش کا پانی ہے. جب بارش کا نازل ہو رہا تھا اس کو پینے کو بھی جی چاہتا تھا، دھونے کو بھی جی چاہتا تھا، ہر مصرف میں اس کو استعمال میں لانے کو جی چاہتا تھا. لیکن آج وہی پانی جب گٹر میں جا رہا ہے، آپ ناک پکڑ کے اس کے قریب سے گزرتے ہیں, ڈانکا ہوا ہے, چھپایا ہوا ہے آپ نے اس کو. اسی پانی میں بدبو آ گئی ہے, اسی پانی میں تعفن آ گیا ہے, اسی پانی میں ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے. یہ کس نے کیا؟ یہ ان چیزوں نے کیا جن کو پانی نے دھویا اور صاف کیا. نظریہ, عقیدہ, مکتب, مذہب, اسلام, یہ بھی ایسے ہی ہے. خدا نے ان کو ہماری طہارت, ہماری پاکیزگی اور ہمیں صاف اور شفاف بنانے کے لیے نازل کیا, لیکن ہم نے بھی اس کو بلا جواب نہیں چھوڑا. ہم نے اپنے آداب و رسوم, جس طرح اپنے بدن کی میل پانی میں ڈال دی, شمپو پانی میں ڈال دیا, صابن پانی میں ڈال دیا, جو چیز ملی آپ کو آپ نے پانی میں ڈال دی, برتن میں لگی ہوئی چکناہٹ پانی میں ڈال دی, نجاست پانی میں ڈال دی, رنگ پانی میں ڈال دیا, بدبو پانی میں ڈال دی, ہر چیز تو پانی میں ڈال دی. آج پانی گٹر بن گیا. اسلام جو ہماری طہارت کے لیے نازل ہوا تھا, ہم نے اس کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا. اسلام آنے سے پہلے, اسلام جس قوم میں بھی آیا, عربوں میں آیا, عربوں کے پاس اس وقت بہت سارے آداب و رسوم تھے. ایران میں آیا, اسلام سے پہلے ایران کے اندر بہت سارے آداب و رسوم تھے. ہندوستان میں آیا, ہندوستان میں بہت سارے پہلے سے آداب اور رسوم تھے. اب اسلام آیا کہ انہی آداب و رسوم کو آ کر ختم کرے, انہی جاہلانہ مراسم کو ختم کرے اور اس کی جگہ پر الہی قوانین کے ذریعے سے ہماری تطہیر کرے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ لاشعوری طور پر ہم نے اپنے آداب و رسوم اسلام کو دے دیے, یہ بھی اسلام ہو گیا. خرافات جتنی ہم میں تھی وہ ہم نے ان کو اسلام میں ڈال دیا, کہ یہ خرافات بھی اسلام ہی کا حصہ ہے. جو چیز اسلام ہم سے دور کرنا چاہ رہا تھا کسی بھی سرزمین پر, ہم نے وہ اٹھا کر وہ اسلام کے اندر ڈال کے اسلام کا جز بنا دیا اس کو. آج اگر اسلام کی موجودہ شکل کو پڑھیں آپ اور اصلی اسلام کو دیکھیں, ہندوستان میں جو اسلام ہے, آیا ہندی رسوم و رواج کے ساتھ مل نہیں گیا؟ آیا ہندی رسوم و رواج پر اسلام کا غلبہ نہیں چڑھ گیا؟ رسوم وہی رسوم ہیں, پہلے ہندوانہ رسوم تھیں, اب مسلمانہ ہو گئی, نام فقط اسلامی بن گیا. ایران میں جا کر دیکھیں, وہی رسوم تھیں, وہی رسوم ان پر اسلام کا رنگ چڑھ گیا. نوروز, اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ اسلام سے پہلے کی چیز ہے, ایک قومی, ایک ملی, ایک علاقائی جشن ہے, ایک رسم, ایک آداب ہے. جب اسلام آیا, بجائے اس کے کہ ہم اس غیر اسلامی رسم کو چھوڑ دیتے, اس رسم پر اسلامی رنگ چڑھا دیا ہم نے, یہ رسم اسلام کو دے دی تحفے میں, یہ اسلامی ہوگی. ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. عربوں نے بھی یہی کام کیا, عجم نے بھی یہی کام کیا, ہندیوں نے یہ کام کیا, غیر ہندی نے بھی یہی کام کیا. پھر جب اسلام آیا تو ہمارے ذہن میں بہت سارے نظریات تھے, ہمارے بہت سارے افکار تھے, قومی, علاقائی, نجادی, یہ افکار ہم نے ختم نہیں کیے. یہ افکار ہم نے ویسے کے ویسے رکھے, صرف ان کا حلیہ بدل دیا. پہلے غیر اسلامی افکار تھے, اب انہی کو اسلام لیبل لگا کے ہم نے ان کو اسلامی افکار بنا دیا. یہ چیزیں ہیں جو ہم نے اسلام کو عطا کی. اسلام آیا ہمارے درمیان تفرقہ ختم کرنے کے لیے, ہم نے تفرقہ اسلامی بنا دیا. آخر تفرقہ کیسے اسلامی ہو سکتا ہے؟ اسلام آیا ہی تفرقہ ختم کرنے کے لیے, اور ہم تفرقہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے, لہذا کیا کریں, تفرقہ اسلامی ہو جائے, پارٹی کا نام اسلامی رکھ دو, تنظیم اسلامی ہو جائے. ظاہر ہے جب گروہ اسلامی ہو جائے گا, تفرقہ ہی اسلامی ہو جائے گا, اب اسلام کس کو ختم کرے گا ہم سے؟ اسلام حقیقی جو چھپ گیا, ہماری آداب, ہمارے رسوم, ہمارے کلچر, ہماری فرہنگ, ہماری تہذیب کے نیچے چھپ گیا, اور پھر خرافات کے نیچے چھپ گیا. بہت ساری خرافات لوگوں کے اندر موجود تھیں, وہ خرافات اسلام کو دے دیں. بہت سارے شخصی سلیقے اور نظریے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کے نیچے چھپ گیا, اور پھر بہت ساری غلط تفسیروں کے نیچے چھپ گیا, بہت ساری غلط تحریفات کے نیچے چھپ گیا, اور بہت ساری سازشوں کے نیچے چھپ گیا, اور بہت سارے مفادات کے نیچے چھپ گیا, بہت ساری مصلحتوں کے نیچے چھپ گیا, بہت سارے سکوت اور بہت ساری خاموشیوں کے نیچے چھپ گیا. یہ ساری چیزیں ہیں جو پردے پہ پردہ بنتی گئیں اسلام کے اوپر. آپ آج مصلحتوں کی دبیز تہوں کے نیچے اسلام چھپا ہوا ہے. جو کچھ اسلام کے نام پر ہے صرف ہماری ذاتی اور خواہشات اور مصلحتیں ہیں. آج مصلحت یوں ہے, یوں کام کر لو, کل مصلحت ایسے ایسے کام کرو, ہر دو کا نام اسلام رکھ دو. آج سیاہ کیا تو بھی اسلامی ہے, کل سفید کرنا تو بھی اسلامی ہے, چونکہ مصلحت ہماری یہ بنتی ہے. یہ وہ کام ہیں جن کی وجہ سے اسلام دب گیا. اب تاریخ میں اگر جا کر دیکھیں, حکمرانوں نے اسلام کو چھپایا, عوام نے اسلام کو چھپایا, علماء نے اسلام کو چھپایا, مدرسوں نے اسلام کو چھپایا, اہل دین نے اسلام کو چھپایا, ضد دین لوگوں نے اسلام کو چھپایا, بے دینوں نے اسلام کو چھپایا, سب نے مل کر اس کے اوپر پردے پہ پردہ ڈالا. اسلام آیا تھا ہمیں دھونے کے لیے, اب خود دھلنے کا محتاج ہو گیا. اب کوئی لو ایسا مائے جو اسلام کو دھویا کر, اسلام کو پاک کرے آ کر, اسلام کی تنزیہ کرے. آج مثال ذرا بدل کے دوں, آپ دیکھیں قصاب چھری استعمال کرتے ہیں گوشت کاٹنے کے لیے, جانور ذبح کرنے کے لیے. چھری کی دھار بڑی تیز ہوتی ہے, کاٹ ہوتی ہے اس کے اندر. لیکن جب یہ کثرت سے حیوانات کے اوپر استعمال ہوتی ہے, ہڈیوں سے ٹکراتی ہے, چربی سے ٹکراتی ہے, دوسری چیزوں سے ٹکرا کے آہستہ آہستہ یہ دھار کند ہو جاتی ہے. دیکھا ہم فقط اسلامی بن گیا. ایران میں جا کر دیکھیں وہی رسوم تھیں, وہی رسوم ان پر, اسلام کا رنگ چڑھ گیا. نوروز اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ اسلام سے پہلے کی چیز ہے, ایک قومی, ایک ملی, ایک علاقائی جشن ہے, ایک رسم, ایک آداب ہے. جب اسلام آیا, بجائے اس کے کہ ہم اس غیر اسلامی رسم کو چھوڑ دیتے, اس رسم پر اسلامی رنگ چڑھا دیا ہم نے, یہ رسم اسلام کو دے دی تحفے میں, یہ اسلامی ہوگی. ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. عربوں نے بھی یہی کام کیا, عجم نے بھی یہی کام کیا, ہندیوں نے یہ کام کیا, غیر ہندی نے بھی یہی کام کیا. پھر جب اسلام آیا تو ہمارے ذہن میں بہت سارے نظریات تھے, ہمارے بہت سارے افکار تھے, قومی, علاقائی, نجادی. یہ افکار ہم نے ختم نہیں کیے, یہ افکار ہم نے ویسے کے ویسے رکھے, صرف ان کا حلیہ بدل دیا. پہلے غیر اسلامی افکار تھے, اب انہی کو اسلام لیبل لگا کے ہم نے ان کو اسلامی افکار بنا دیا. یہ چیزیں ہیں جو ہم نے اسلام کو عطا کی. اسلام آیا ہمارے درمیان تفرقہ ختم کرنے کے لیے, ہم نے تفرقہ اسلامی بنا دیا. آخر تفرقہ کیسے اسلامی ہو سکتا ہے؟ اسلام آیا ہی تفرقہ ختم کرنے کے لیے, اور ہم تفرقہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے, لہذا کیا کریں, تفرقہ اسلامی ہو جائے, پارٹی کا نام اسلامی رکھ دو, تنظیم اسلامی ہو جائے. ظاہر جب گروہ اسلامی ہو جائے گا, تفرقہ ہی اسلامی ہو جائے گا, اب اسلام کس کو ختم کرے گا ہم سے؟ اسلام حقیقی جو چھپ گیا, ہماری آداب, ہمارے رسوم, ہمارے کلچر, ہماری فرہنگ, ہماری تہذیب کے نیچے چھپ گیا, اور پھر خرافات کے نیچے چھپ گیا. بہت ساری خرافات لوگوں کے اندر موجود تھیں, وہ خرافات اسلام کو دے دیں. بہت سارے شخصی سلیقے اور نظریے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کے نیچے چھپ گیا, اور پھر بہت ساری غلط تفسیروں کے نیچے چھپ گیا, بہت ساری غلط تحریفات کے نیچے چھپ گیا, اور بہت ساری سازشوں کے نیچے چھپ گیا, اور بہت سارے مفادات کے نیچے چھپ گیا, بہت ساری مصلحتوں کے نیچے چھپ گیا, بہت سارے سکوت اور بہت ساری خاموشیوں کے نیچے چھپ گیا. یہ ساری چیزیں ہیں جو پردے پہ پردہ بنتی گئیں اسلام کے اوپر. آپ آج مصلحتوں کی دبیز تہوں کے نیچے اسلام چھپا ہوا ہے. جو کچھ اسلام کے نام پر ہے صرف ہماری ذاتی اور خواہشات اور مصلحتیں ہیں. آج مصلحت یوں ہے یوں کام کر لو, کل مصلحت ایسے ایسے کام کرو, اردو کا نام اسلام رکھ دو. آج سیاہ کیا تو بھی اسلامی ہے, کل سفید کرنا تو بھی اسلامی ہے, چونکہ مصلحت ہماری یہ بنتی ہے. یہ وہ کام ہیں جن کی وجہ سے اسلام دب گیا. اب تاریخ میں اگر جا کر دیکھیں, حکمرانوں نے اسلام کو چھپایا, عوام نے اسلام کو چھپایا, علماء نے اسلام کو چھپایا, مدرسوں نے اسلام کو چھپایا, اہل دین نے اسلام کو چھپایا, ضد دین لوگوں نے اسلام کو چھپایا, بے دینوں نے اسلام کو چھپایا, سب نے مل کر اس کے اوپر پردے پہ پردہ ڈالا. اسلام آیا تھا ہمیں دھونے کے لیے, اب خود دھلنے کا محتاج ہو گیا. اب کوئی لو ایسا مائے جو اسلام کو دھویا کر, اسلام کو پاک کرے آ کر, اسلام کی تنزیہ کرے. آج مثال ذرا بدل کے دوں, آپ دیکھیں قصاب چھری استعمال کرتے ہیں گوشت کاٹنے کے لیے, جانور ذبح کرنے کے لیے. چھری کی دھار بڑی تیز ہوتی ہے, کاٹ ہوتی ہے اس کے اندر. لیکن جب یہ کثرت سے حیوانات کے اوپر استعمال ہوتی ہے, ہڈیوں سے ٹکراتی ہے, چربی سے ٹکراتی ہے, دوسری چیزوں سے ٹکرا کے آہستہ آہستہ یہ دھار کند ہو جاتی ہے. دیکھا ہوگا کبھی قصاب کو ہر 5 منٹ بعد پھر اٹھا کے اس کو رگڑتا ہے ایک لوہے پر, کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید عادت ہے اس کی یہ کام کرنا, نہ. وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو دھار کو تیز کرتا ہے, یعنی وہ جو تہ جم گئی ہے دھار کے اوپر چربی کی اس کو صاف کرتا ہے. اسلام بھی خرافات کے خلاف ایک تیز دھار بن کے آیا تھا, گمراہی کے خلاف ایک تیز دھار بن کے آیا تھا, ضلالت کے خلاف ایک تیز دھار بن کر آیا تھا, یہ غیر دینی رسوم و آداب کے خلاف ایک تیز دھار بن کر آیا تھا. لیکن جب اسلام کی یہ تیز دھار تلوار چلی, ان کے اندر جو چربی تھی وہ اسلام کی دھار پر چڑھتی گئی اور اسلام کی دار کو کند کر دیا. لہذا ہر چند گاہ اب ضروری ہے کہ اسلام کو کسی جگہ رگڑا جائے تاکہ دوبارہ وہ دار تیز ہو جائے. وہ چربیاں جو ضلالتوں اور گمراہوں کی چربیاں چڑھ گئی ہیں اسلام کی دار پر, وہ اتار دی جائے. لیکن چھری کی دار ممکن ہے کسی اور چیز سے تیز ہوتی ہو, اسلام کی دار فقط ایک چیز سے تیز ہوتی ہے اور وہ ہے خون اور قربانی, شہادت. کربلا اسلام کی دار کو تیز کرنے کا دوسرا نام ہے. اس خون سے اسلام کے اندر وہی کاٹ آ گئی تھی جو پہلے موجود تھی, وہی کاٹ. کربلا سے وقت کاٹ ختم ہو چکی تھی, اسلام کی دار بھی اثر ہو چکی تھی, لیکن دوبارہ اس کو زندہ کیا گیا, دوبارہ اس کو تیز کیا گیا. اب آپ سوچ لیں کہ اگر 60 سال گزرنے کے بعد, 50 سال گزرنے کے بعد اسلام کی دار کند ہو جاتی ہے نصف صدی کے بعد, اور نصف صدی کے بعد اس دار کو دوبارہ تیز کرنے کی ضرورت آ پڑتی ہے, تو 1400 سال میں کتنی دفعہ یہ دار کند ہوئی ہوگی اور کتنی دفعہ کس نے تیز کی ہے؟ اس لیے اسلام چھپا ہوا ہے ان چیزوں کے نیچے, اور چھپے ہوئے اسلام کو سامنے لانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے تہمتیں سہنا پڑتی ہیں, اس کے لیے کفر کے فتوے سہنا پڑتے ہیں, اس کے لیے حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا سہنا پڑتا ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو دشمن اسلام ہونے کی تہمت سہنا پڑتی ہے, اس کے لیے دشمن آزاداری ہونے کی تہمت سہنا پڑتی ہے, اس کے لیے دشمن امام حسین ہونے کی تہمت سہنا پڑتی ہے, اس کے لیے دشمن تشیع ہونے کی تہمت سہنا پڑتی ہے, اس کے لیے جاسوس ہونے کی تہمت سہنا پڑتی ہے, اس کے لیے دنیا جہاں کی تہمتیں سہنا پڑتی ہیں. یعنی وہ جو کچھ اسلام پہ جا رہا تھا وہ سب اپنی جان پر سہنا پڑتا ہے جب جا کر اسلام کی دار تیز ہوتی ہے. اور اس زمانے میں جہاں اتنی تہیں اسلام کے اوپر جم گئی تھیں, یہ خمینی کا کام تھا کہ اسلام کو وہی کاٹ دوبارہ عطا دی. آج وہی کاٹ آ گئی ہے. آج دیکھیں ہر مسلمان عزت کے ساتھ ہر جگہ جہاد کی فکر ہے, ہر جگہ کلمہ جہاد بلند ہو رہا ہے. اب ٹھیک ہے تم نے جہاد تمہاری زبانوں پہ چڑھا, لیکن کل تک 20 سال پہلے تک تو تمہیں جرت نہیں ہوتی تھی اسلام کا نام لینے کی, آج جہاد اسلام کی بات ہو رہی ہے. یہ کس کے صدقے میں ہوا ہے؟ یہ کس نے جہاد کو اتنی آبرو دی ہے؟ یہ کون تھا جس نے اسلام کو اتنی عزت عطا کی ہے؟ اور یہ جس کی عزت لگی ہے ظاہر ہے اس نے اپنی عزت اسلام کو دی ہے. یہ کسی کی دی ہوئی عزت ہے؟ آج کوئی عزت دیتا ہے تو کسی کو ملتی ہے. کل کو حضرت حسین علیہ السلام نے اور حسین علیہ السلام کے خاندان نے اور آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزت اسلام کو دی تو اسلام عزیز ہو گیا. اگر وہ اپنی عزت سنبھال کے رکھتے, یہ چھپا ہوا اسلام تھا اور وہی فرمایا اسلام سامنے تھا. لیکن اب کیا کریں گے, ہماری نسل یہ اسلام سیکھے؟ اگر ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو امام خمینی کے بقول بخورند و بخابند, پھر تو اپنی نسل پر صلوات پڑھ دیں, فاتحہ پڑھ دیں اس نسل کی. یہ دین آپ کے پاس امانت ہے اس نسل کے لیے. آج اگر آپ کے پاس یہ مسخ شدہ دین پہنچا ہے تو اس میں اس نسل کا بڑا حصہ ہے جس نے ہمیں یہ دین اس طرح سے دیا. اور آج اگر ہم نے بھی یہ دین اسی طرح اس نسل کو منتقل کر دیا, یہ چھپا ہوا فراموش شدہ اور مسخ شدہ دین, تو اس نسل کے حق میں پکڑے جائیں گے. اس نسل کو حق پہنچتا ہے کہ اپنی امانت کے بارے میں پوچھے, سوال کرے ہم سے کہ آپ کو حق بنتا تھا کہ یہ اسلام اس طرح سے آپ مسخ کر کے ہم تک پہنچائیں؟ آپ کا کام تھا اس کو شفاف کریں, اس کو صاف کریں, اس کی دار کو تیز کریں, اس کے رنگ کو جلا بخشیں, اس کی تطہیر کر کے یہ ہم تک پہنچاتے. جب تک آج تطہیر نہیں ہوتا, اگلی نسل کو کیسے پہنچائیں گے ہم؟ اور پھر اگلی نسل کو پہنچانے کا طریقہ یوں نہیں ہے کہ ہم سال میں فقط ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے میں گیا, ایک گھنٹہ مجلس پڑھی, ایک صاحب آئے بڑے گلہ اور شکوہ لے کر, کہا جی کہ میں آج پورا سال انتظار میں نے کیا اس ایک دن کا, اور میں اپنے بچوں کو آج لے کر آیا تھا, پورا سال ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی, سکول جاتے ہیں, اور آج میں نے کہا کہ یہ مجلس میں جائیں گے اور تھوڑا بہت سیکھیں گے کچھ, اور آپ نے ان کو بہت کم معلومات دی ہیں. میں نے کہا کہ کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ کا یہ بچہ اس میں آیا تو یہ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ بھی نہ کرتا. یہ ظلم نہیں ہے اسلام کے ساتھ کہ تم نے 365 دنوں میں سے ایک گھنٹہ نکالا ہے دین کے لیے اپنے بچے کے لیے؟ یہ بچہ کیا بنے گا, یہ دین کیا بنے گا؟ 365 دن کس گمراہی میں تھا یہ, کس ضلالت میں تھا یہ, کس جہنم میں رکھا اس کو تو نے؟ آج تو اس کو دھونے کے لیے آئے ایک گھنٹے میں, مگر وہ جو 365 دن تو نے اس پر گمراہی چڑھائی ہے, تہ چڑھائی ہیں, وہ ایک گھنٹے میں پاک ہوتی ہیں. یہ نسل ہے, یہ انسان ہے جو تربیت کر رہے تو, یہ امانت خدا ہے تیرے پاس, تیری اپنی چیز نہیں ہے, یہ خدا نے تیری گود میں ڈالا ہے, امانت بنا کر تیری گود میں ڈالا ہے, اور خدا نے اس امانت کو واپس لینا ہے اور صحیح لینا ہے, اور اگر اس میں کوئی قصور رہ گیا تو تم خائن کے طور پر پکڑے جاؤ گے. تم یہ کہتے ہو کہ میری اولاد ہے, میں جو چاہوں پڑھاؤں انہیں, میں جو چاہوں نوکری کرواؤں انہیں, میں جہاں چاہوں ان کو رکھوں. کس نے کہا تھی تمہاری چیز ہے؟ کس نے تمہیں مالک بنایا ہے ان کا؟ اس کی انگلی تو کاٹ کے دیکھو, تمہاری چیز ہے تو کاٹو نا اس کی انگلی, تمہاری چیز تمہاری گاڑی ہے نا, پھینک دو دریا میں جا کر سمندر میں, اس کو کوئی نہیں پوچھے گا تم سے. لیکن اپنے بیٹے کو بھی پھینک سکتے ہو سمندر میں؟ دنیا تمہارا گلا گھونٹ دے گی خدا سے پہلے پہلے. یہ خدا کی امانتیں ہیں, ان امانتوں کو اس طرح سے تم لوگوں کے سامنے پیش کرو گے, حق نہیں پہنچتا تمہیں. امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں کس بات پر خدا کا شکر کیا کہ اے پروردگار میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری ولادت سے پہلے اس دھرتی سے شرک کو پاک کیا, پھر میری ولادت ہوئی یہاں پر, میں اس نعمت پر تیری ذات کا شکر گزار ہوں. ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو شرک کی زمین پر پیدا ہونا بھی پسند نہ کرو، جنم بھی اپنا پسند نہ کرو. چلو تم تو ہو گئے پیدا، کیونکہ تمہاری ولادت تو تمہارے اختیار میں نہیں تھی، لیکن اپنی اولاد اس کو کیوں شرک کی زمین پر جنم دیتے ہو؟ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ منصوبہ بندی کروا لو، نہ، مقصد یہ ہے کہ پہلے شرک کو پاک کرو. اولاد تو ہونا ہی ہونا ہے، نسل انسانی کو تو بڑھنا ہی ہے، اس کو تو روک نہیں سکتے آپ. لیکن اس سے پہلے جتنا اہتمام شادی کے لیے کرتے ہو، جتنا خرچہ شادی کے لیے کرتے ہو، جتنا بچہ اس ڈلیوری کے لیے کرتے ہو، جتنا بچہ اس بچے کی پرورش کے لیے جتنا خرچہ کرتے ہو، اس سے کم خرچہ لگتا ہے اس بچے کی ولادت گاہ کو پاک کرنے میں. نجس اور آلودہ جگہ پر اس کو جنم دیتے ہو اور آلودہ فضاؤں میں وہ پلتا ہے. آپ کے شہر میں دھوئیں کی بڑی پالوشن ہے، دھوئیں سے زیادہ فکری پالوشن ہے، دھوئیں سے زیادہ تعلیمی پالوشن ہے، دھوئیں سے زیادہ آپ کے ہاں عقیدتی پالوشن ہے، اخلاقی پالوشن ہے. چونکہ دھواں فقط آپ کے کپڑے خراب کرتا ہوگا یا زیادہ سے زیادہ آپ کا بدن خراب کرتا ہوگا، یا بہت زیادہ ہو تو آپ کے تنفس کو خراب کرتا ہوگا، لیکن یہ بد اخلاقی، یہ بد تہذیبی، یہ بد نظریاتی اور یہ بد عقیدتی یہ آپ کے بچے کی روح کو مسخ کر دیتی ہے. اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہمارا. حکومت اسلامی اس لیے ضروری ہے، حکومت اسلامی یعنی اپنی نئی نسل کی ولادت گاہ کو شرک سے پاک کرنا. امام حسین اس بات پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار، میری ولادت کے لیے اتنا اہتمام کیا تو نے، میں اس نعمت پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اور اگر نہیں میسر آ رہی آپ کو یہ زمین اپنی ولادت، اپنی اولاد کو جنم دینے کے لیے، تو پہلے زمین تہیا کرو، پہلے زمین فراہم کرو، پاک اور صاف زمین. تم ذمہ دار ہو اس نسل کے. یوں نہیں کہ ایک گھنٹہ تم ساتھ لے جاؤ مجالس میں، اور وہ بھی اس قسم کی قضائی مجالس جو ہماری ہوتی ہیں، اور پھر ہم خوش ہو کے نسل تربیت کر رہے ہیں. جب یہی نسل کھل کے تمہارے سامنے آئے گی تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا تربیت کی ہے تم نے. بوڑھے ہو جاؤ تم اسی کی زندگی میں، یہ جوان ہو تم بوڑھے ہو جاؤ، دیکھنا پھر تم نے کیا تربیت کیا ہے، معلوم ہو جائے گا تم. سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلام میں ناب و اسلام میں حقیقی جب تک عملی نہیں ہوگا، موجودہ حالت کے ساتھ سمجھوتا کرنے سے کوئی مشکل حل نہیں ہوتی. ایک صاحب تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ ہمیں بہت مشکلات پیش آتی ہیں، اور مشکلات ہمیں یہ پیش آتی ہیں کہ ہم نوکری کرتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، وہاں پر عورتیں ہوتی ہیں، وہاں ماحول ایسا ہوتا ہے، وہاں رشوت چلتی ہے، اور پھر ہم ایسے کرتے ہیں، تو ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے کہ اپنے آپ کو دین میں بھی رکھنا چاہتے ہیں اور معیشت بھی کمانا چاہتے ہیں. تو جواب یہ دیا کہ یہ مشکل ابھی آپ کو بھی پیش آتی ہے، بہت ساری 1400 سال سے یہ مشکل لوگوں کو ہے. اور مشکل کی وجہ کیا ہے؟ مشکل کی وجہ یہ ہے کہ نو منو بباز و نکفر بباز، ہم بعض پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور بعض پر نہیں کرنا چاہتے. ساری مشکل یہیں سے پیش آنا چاہتی ہے. یعنی ہم دفتر میں کچھ اور رہنا چاہتے ہیں، روڈ میں کچھ اور رہنا چاہتے ہیں، سکولوں میں کچھ اور رہنا چاہتے ہیں، مسجد میں مسلمان رہنا چاہتے ہیں، کوئی مشکل یہی سے پیدا ہوتی ہے ہماری. اور جب تک تم یہ رہو گے تمہاری یہ مشکل جاری رہے گی، اور کوئی حل بھی نہیں کر سکتا پوری تاریخ میں، پوری کائنات میں یہ مشکل تمہاری. یا بالکل ادھر ہو جاؤ ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، یا بالکل ادھر ہو جاؤ پھر بھی ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی. یا مسجد کا راستہ چھوڑ دو یا وہاں کا راستہ چھوڑ دو، ایک طرف کے ہو جاؤ. نو منو بباز و نکفر بباز، یعنی ہم بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے. دو کشتیوں پہ بیٹھے ہوئے ہو، کفر کی کشتی پر بھی اور ایمان کی کشتی پر بھی، اور دونوں کشتیاں مخالف سمت میں جا رہی ہیں. تجربہ کر کے دیکھیں، پانی آپ کے یہاں فراوان ہے، دو کشتیاں لیں، ایک ٹانگ ایک کشتی میں رکھیں اور ایک ٹانگ دوسری کشتی میں رکھیں، اور دونوں ناخداؤں کو کہیں کہ ایک ادھر جائے اور ایک ادھر جائے، پھر اپنا حشر دیکھیں کیا ہوگا. اور آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ہم نے ایک قدم اس کشتی میں اور ایک اس میں رکھا ہوا ہے, وہ کشتی ادھر جا رہی ہے, یہ ادھر جا رہی ہے, ہم لرز رہے ہیں, مشکل میں گرفتار ہو گئے, اب کیا کریں؟ اب یہاں تو مشکل میں ہونا چاہیے ہمیں. جب دیانت کو الگ کر دیں اور سیاست کو الگ کر دیں, سیاست دوسروں کو دے دیں اور دیانت ہم لے لیں, تو پھر نہ دین بچتا ہے اور نہ سیاست بچتی ہے, پھر تو مشکل ہی مشکل ہے ہمارے لیے. موجودہ حالات کے ساتھ اپنے آپ کو کسی طرح سازگار بنانے کی کوشش کریں, ایسا دین ہو جو موجودہ حالات کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے. یہ دین امریکہ ہے, یہ دین راجا ہے, یہ دین مہاراجا ہے, یہ دین محمدی نہیں ہے. یہ مر گئے تھوڑا سا وقت میں, ایک اور سوال ہو گیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل تحسین ہے آپ بقیۃ اللہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے تمام اراکین اور آپ سامعین جو اس فل ڈے سیمینار کو کامیابی سے ہمکنار کر رہے ہیں. میری درخواست یہ ہے کہ آپ یہ گائیڈ کریں کہ صبح کی نصیص میں آپ نے بتایا تھا اسلام کی ایک کوالٹی جامعت. اگر کوئی اسلامک اسکالر یا عالم دین, کیونکہ ایک جامعت کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہے, تو اگر وہ ایک فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہے, اگر علم فقہ میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہے, اخلاق میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہے, اور وہ اس کا درس دیتا ہے, تو آیا وہ قابل احترام ہے یا نہیں؟ لیکن اس سلسلے میں ہمارے نوجوانوں میں ایک نگیٹیو گروپنگ بن گئی ہے بہت. ایک گروپ جو ہے وہ صرف فقہ کی گیدرنگ میں جاتا ہے, ہفتے میں ایک بار سنڈے کو فقہ کی کلاس ہوتی. ایک گروپ جو ہے وہ صرف دعاؤں کی طرف نگاہ دار, کہ دعائے کامل, دعائے ندبہ, دعائے توسل, اسی میں کامیابی ہے. تو آیا یہ گروپنگ قابل احترام ہے یا نہیں؟ اور اگر قابل احترام ہے, اپنے اپنے فیلڈ میں کام کرے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن آپس میں ایک دوسرے کو وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے, ایک دوسرے کو بلکہ ایک دوسرے سے الرجک ہے. تو آپ ہمیں یہ گائیڈ کریں کہ ہم نوجوان جو ہے اس ڈفرینس جو سچویشن ہوگی اس سے کس طرح نکلے. اور آخر میں یہ ہے کہ برسی کے مناسبت سے امام خمینی کے وصیت نامہ کے سلسلے میں کوئی ہمارے لیے نوجوانوں کے لیے رہنمائی کی بات ہو تو مہربان.
بولے آغا صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اس وقت کوئی ہاتھی کی سونڈ سے لٹکا ہوا ہے, کوئی دم سے لٹکا ہوا ہے, کوئی ٹانگ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے, کوئی کان پکڑ کے کھڑا ہوا ہے, اور یہ سارے جھولے کھا رہے ہیں, اور ان جھولوں میں کبھی ایک دوسرے سے ٹکرا بھی جاتے ہیں تو ان کا کیا کیا جائے؟ وہ لازمی بات ہے کہ اگر اس طرح سے رہنا ہے تم نے تو پھر تو ہونا ہے یہ کام, لیکن بچا بھی جا سکتا ہے اس سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح سے دید بننی ہی نہیں چاہیے اپنی, کہ چونکہ میں اسلام کا وہ حصہ پڑھ رہا ہوں اور وہ اسلام کا وہ حصہ پڑھ رہا ہے, تو جو یہ حصہ پڑھ رہا ہے وہ اس حصے والے کے مخالف ہو جائے. تو یہ تضاد خود اسلام کے دو حصوں میں نہیں ہے, آپس میں تو ہم ہی کیوں ہوں؟ اسلام کی فقہ اور اسلام کا عقیدہ کبھی بھی آپس میں نہیں ٹکراتے, اسلام کا اخلاق اور اسلامی فقہ کبھی بھی آپس میں نہیں ٹکراتے. اسلام کی فقہ اسلام کے اخلاق کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اور اسلامی اخلاقیات اسلامی فقہ سے ملے ہوئے ہیں, اسلامی مناجات اسلامی عقیدے کے ساتھ سازگار ہیں, اور اسلامی عقیدہ اسلامی مناجات کے ساتھ سازگار ہے, اسلامی سیاست اسلامی عبادت کے ساتھ سازگار ہے, اور اسلامی عبادت اسلامی سیاست کے ساتھ سازگار ہے. لہذا یہ مختلف لوگ جنہوں نے کسی نے سیاست لی ہوئی ہے, کسی نے کیا لیا ہوا ہے, کسی نے کیا, اور آپس میں ٹکراتے ہیں, یہ یقین پیدا کر لیں کہ اگر ٹکرا رہے ہیں تو نہ یہ فقہ فقہ اسلام ہے, نہ یہ اخلاق اخلاق اسلام ہے, نہ یہ سیاست سیاست اسلام ہے, نہ یہ انقلاب انقلاب اسلام ہے. ٹکرانے والی آپس میں کوئی چیز اسلامی نہیں ہو سکتی, یہ کوئی اور چیزیں ہیں, پھر یہ خواہشات ہیں, یہ انانیت ہے, اسلام کو بیچ میں بہانہ قرار دیا ہوا ہے. ورنہ اسلامی تعلیمات سب قرآن میں ہیں, اور یہ آیات آپس میں نہیں ٹکراتی, یہی آیات فقہ قرآن میں ہیں، یہی آیات اعتقاد قرآن میں ہیں، یہی آیات اخلاق قرآن میں ہیں، یہی آیات سیاست قرآن میں ہیں. یہ آیات ایک دن نہیں دیکھا آپ نے کہ سورہ بقرہ کا سورہ آل عمران سے جھگڑا ہو گیا ہو. سورہ توبہ اس کا کسی اور سے کوئی نیاز نزا ہو گئی ہو کسی ہو گئی. ایک دن آپ نے قرآن کھولا ہو دیکھیں آیات ساری گڑبڑ ہے اندر. ایک دن ایسے نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ قرآن سب نور ہے، اس میں فقہ بھی نور ہے، اس میں اخلاق بھی نور ہے، اس میں عقیدہ بھی نور ہے، اس میں ہر چیز نور ہے. اس کو کیوں اگر ہم حصوں میں تقسیم کر کے اور پھر اور اگر واقعی کوئی اسلام کے کسی حصے کے خلاف ہو جائے تو وہ تو اسلام کے دائرے سے پھر باہر ہے. کسی بھی اسلام کے حصے کوئی اخلاق اسلامی کا منکر ہو جائے اس کا کیا واسطہ ہے اسلام کے ساتھ؟ کوئی سیاست، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں امام خمینی کا قول پڑھا کہ سیاست اسلامی کا اگر کوئی منکر ہو جائے، وہی فرماتے ہیں کوئی اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے اس شخص کا، تو پھر اگر کوئی فقہ اسلامی کا منکر ہو جائے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عین اسلام ہے ساری چیزیں، لیکن کل اسلام نہیں. اسلام پھر جامع چیز ہے اور ہمیں بھی اسی جامعیت کی طرف جانا چاہیے، ورنہ یہ دم پکڑ کے بیٹھ جانا، سونڈ پکڑ کے بیٹھ جانا، تو لٹک لٹک ہی رہیں گے، کسی جگہ ممکن ہے چھوٹ بھی جائے. ہوتا ہے نا ایسے، جہاں لٹکا ہوتا ہے انسان چھوٹ بھی جاتی ہیں یہ چیزیں ہاتھ سے، لیکن جہاں پر انسان اپنا لے پورے کا پورا دین وہاں پر انسان گرتا نہیں ہے. یا ایک تمثیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آغا صاحب کسی سوال کے سلسلے میں جو کسی دوسری جگہ بھی عرض کی تھی لیکن یہاں زیادہ مناسب موقع مجھے لگ رہا ہے، توجہ فرمائیں. ہم تعبیر کرتے ہیں عمومی طور پر دائرہ دین، دائرہ اسلام، دائرہ اسلام کے اندر آیا، دائرہ اسلام کے باہر چلا گیا، کرتے ہیں نا یہ تعبیریں استعمال. اس طرف والے ظاہر نہیں ہیں موافق کے، ہے نا یہ تعبیر دائرہ دین، دائرہ اسلام کے بارے میں تعبیر ہم استعمال کرتے ہیں. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے واقعاً اسلام کو ایک دائرہ سمجھ لیں، جس طرح بناتے ہیں آپ جیومیٹری کا دائرہ، سے ایک دائرہ سمجھ لیں. ایک اب دائرے کے اجزاء کو ذرا ذہن میں حاضر کریں. دائرے کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں جی؟ ایک تو مرکز ہوتا ہے اور ایک وہ خط ہوتا ہے اس کا جو محیط، گول خط، اور ہاں ایک دائرے اس خط اور نقطے کے درمیان کا علاقہ فاصلہ ہوتا ہے. کافی ہیں یہ تینوں سے، ابھی اور آگے نہ جائیں. اب دائرہ اسلام اسی قسم کا ایک دائرہ آپ فرض کر لیں، جہاں بھی دائرہ ہوگا وہاں پر ایک محیط خط ہوگا جس کو باؤنڈری لائن بھی آپ اس کی کہہ سکتے ہیں، اور ایک اس باؤنڈری کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے اس کے مرکز میں جس کا فاصلہ ہر طرف سے دائرے کے ساتھ برابر ہوتا ہے. اب آپ ایک دائرہ بنا کر مثلاً یہاں پر اور اس کے اندر داخل ہوں، اسی کمرے میں دائرہ بنا کر اس کے اندر آپ داخل ہو جائیں، جیسے بعض میچ کھیلتے ہیں، گیمز ہیں، ان کے اندر نیم دائرہ ہوتا ہے، ڈی بنی ہوتی ہے، تو اس دائرے کے اندر داخل ہوتے ہیں. ہمیشہ دائرے کے اندر داخل کہاں سے ہوا جاتا ہے؟ نقطے سے داخل ہوا جاتا ہے یا باؤنڈری سے؟ ہمیشہ باؤنڈری سے آیا جاتا ہے، اس محیط سے اندر آتے ہیں. محیط سے اندر آنے کے بعد دائرے کے اندر تو آ جاتے ہیں، لیکن دائرے کے اندر آنے کے بعد بھی مرکز سے ابھی بہت دور ہی ہوتے ہیں، چونکہ دائرے کا ایک مرکزی نقطہ بھی ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دائرہ اسلام کراس کر آتے ہیں، اندر آ جاتے ہیں، قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ باؤنڈری کراس کر رہا ہے، اندر آ گئے. اندر آنے کے بعد یہیں پر انہوں نے خیمہ لگا لیا، یہیں پر بس کافی ہے، باؤنڈری جو کراس کر رہا ہے بس ہمارے لیے کافی ہے. سرحد پر انہوں نے آ کر ڈیرے لگا لیے، سرحدی شہر تعمیر کر لیا، سرحدی بستی. اور سرحدوں پہ رہنے والے آپ کو پتا ہے بہت ہی خطرناک حالت میں ہوتے ہیں، اندازہ ہے نا سرحدوں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اکثر کے پیشہ بھی اچھا نہیں ہوتا. کیا پیشہ ہوتا ہے ان کا؟ سمگلنگ. یہ اکثر سمگلر ہوتے ہیں سرحدوں پر رہنے والے. ادھر کا ناجائز مال غیر قانونی طور پر اٹھا کے ادھر لے آتے ہیں اور ادھر کا ادھر لے جاتے ہیں. سمگلر یہی ہوتے ہیں. ادھر کے حالات خراب ہوں ادھر چلے جاتے ہیں, ادھر کے حالات خراب ہوں ادھر آ جاتے ہیں. لیکن جو لوگ باؤنڈری کے اندر آ جائیں اور چل کر مرکز تک پہنچ جائیں, مرکز تک پہنچ جائیں, وہ آپ نے دیکھا کہ شہروں ملکوں کے مرکز میں جو لوگ رہتے ہیں, شہر کے سینٹر میں جو لوگ رہتے ہیں یا ملک کے مرکز میں پایتخت میں جو لوگ رہتے ہیں, ابھی اپنے ملک کا پایتخت نہ کہیں جو کہ وہاں بڑے سمگلر رہتے ہیں, وہاں اچھے ملک کی مثال لے لیں, مرکز میں جب آ جاتے ہیں, چونکہ یہ مرکز تک آنے کا سفر یہ بھی تو طے کرنا ہے نا انسان کو. اسلام ہے تمام تعلیمات سمیت ایک دائرہ, اس دائرے کا ایک مرکز, اس مرکز تک آپ کو پہنچنا ہے. جب اسلام کے دائرے میں آتے ہو تو یوں نہیں کہ دائرے کے اندر آنے کے بعد بس میرا کام ہو گیا, میں دائرے کے اندر ہی آنا چاہتا تھا, میں اسلام کی سرحد پر زندگی گزارنا چاہتا ہوں. نہ, تم اسلام کی سرحد پر اتنے خطرناک حالت میں ہو کہ ذرا سا زلزلہ آ گیا تم پھسل کے ادھر ہو جاؤ, اتنا غلطی ہو گئی تم سے تم اس طرف چلے جاؤ گے دائرے کے, دائرہ ہی دین سے باہر چلے جاؤ گے. اور اتنی خطرناک جگہ زندگی گزارنا صحیح نہیں. انسان کو مطمئن جگہ زندگی بسر کرنا چاہیے, اور مطمئن ترین جگہ دائرے کا مرکز ہے. لہذا سرحد جب آپ نے عبور کر لی اسلام کی, دائرہ اسلام کے جب اندر آ گئے, اب مرکز اسلام تک بھی آپ کو جانا. یہ لوگ جو مختلف اشارہ کیا آغا صاحب نے, کوئی یہ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی وہ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی وہ پکڑ کے بیٹھا, ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو اندازہ ہے کہ ہم مرکز دین میں نہیں ہیں, ابھی مرکز تک بھی راستہ ہے, لیکن چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سرحد پر آدمی ذرا آزاد ہوتا ہے, کسی کے اتنا کنٹرول میں تابع نہیں ہوتا, اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے, چاہے ادھر ہو چاہے دن ادھر گزارے رات ادھر گزارے. نہ, اس بات کی کوئی توثیق نہیں کر سکتا. یہ اس معنی میں اگر لیتے ہیں احترام کو کہ ہم یہ کہیں کہ یہ بھی ویسے ہی ہیں جیسے مرکز میں رہنے والے ہیں, تو یہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ ایسے ہرگز. حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا مجاہد اور قائد ایک جیسے ہیں؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے ایک جیسے ہیں؟ کیا انفاق کرنے والے اور نہ کرنے والے ایک جیسے ہیں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں, کیا مرکز دائرہ اسلام میں اور اسلام کی سرحدوں پر رہنے والے دونوں ایک جیسے ہیں؟ ہرگز ایک جیسے نہیں. لہذا اگر ایسے دو انسانوں میں دائر ہو جائے مسئلہ کہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے کہ ان میں سے کون ہے, تو دونوں کو ایک نگاہ سے ہم نہیں دیکھ سکتے. جو مرکز اسلام میں ہے بالآخر وہ مرکز اسلام میں ہے. لہذا قرآن نے بھی, کچھ لوگ تھے جو مکے کی چابیاں ان کے پاس تھیں اور حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے, پانی پلاتے تھے, اور اس بات پر بڑا فخر بھی کرتے تھے. قرآن میں آیت ہے, اجعلتم سقایۃ الناس والعمارۃ المسجد الحرام. خدا نے فرمایا کہ اے پیغمبر, آیا یہ لوگ حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام کی تعمیرات کرنے والوں کو ان کے برابر سمجھتے ہیں جو ایمان لائے اور راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں؟ آیا مکے کی چابی اور خانہ کعبہ کی چابی لے کر یہ مجاہدین کے رتبے کے ہو گئے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوئے. ان کو ایک نہیں سمجھا جا سکتا, مرتبے ان کے جدا ہیں. جہاد مجاہد کا ایک اپنا مقام ہے, وہ عافیت طلب کا ایک اپنا مقام ہے, چابی بردار کا, تعمیرات کرانے والے کا. یعنی حقیقت میں علی علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے یہ فضل میں اور فضیلت میں, اتراتے تھے کہ علی کے پاس چابیاں نہیں ہیں اور ہمارے پاس چابیاں ہیں. تو خدا نے فرمایا کہ یہ چابیاں تمہارے کسی کام نہیں آتی, چونکہ یہ چابیاں خود پیغمبر اکرم نے آخر تک انہی کے پاس رہنے دی, کہا یہ تمہارے پاس ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک سوال ہے احترام کا, ہر انسان کا ایک خاص احترام ہے, مگر وہ جس کا احترام اسلام نے ختم کر دیا ہو. مرتد کا کوئی احترام نہیں ہے, کوئی احترام نہیں ہے, نہ اس کا اپنا احترام, نہ اس کے جان کا احترام, نہ اس کے مال کا احترام. لیکن مرتد کے علاوہ ہر انسان کے لیے اسلام نے ایک احترام کی حد مقرر کی ہے، حتیٰ کافر کے لیے بھی، حتیٰ منافق کے لیے بھی۔ چلے جائے کہ انسان کا کوئی اپنا دینی بھائی ہو، اگرچہ اس دینی بھائی کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ فلاں نقطے پر ہے، لیکن احترام ہر ایک کا اپنی جگہ پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ملحوظ رکھا ہے۔ احترام کو نہیں توڑ سکتے، کسی کے دائرۂ حرمت کو نہیں توڑ سکتے آپ، اگر کوئی توڑے تو وہ مجرم ہے۔ یہ دو باتیں الگ الگ کر کے بیان کر دی ہیں کہ مرتبے میں ایک نہیں ہوتے انسان، لیکن مرتبے میں ایک نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کا احترام بھی نہ کریں۔